Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala khatamun nebiyyin amma ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma ca'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima hum nabada fariqun minellezine utul kitabe kitaballahi vera'a zuhurihim. Kitaballahi vera'a zuhurihim kannahum la ya'lemun. وَاتَّبَوُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ هَادٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس والی کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پسے پشت ڈال لیا گویا کچھ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی تھی. اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگ کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے. نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی. یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا. پھر بھی لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دے. ویسے واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہیں تھی. اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہیں اپنی جانیں بیچ ڈالی. کاش کہ ان کو اس بات کا یہ علم ہوتا. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ ایک جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً جائز نہیں تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرک یا کلمات منتر کے طور پہ پڑے جائے تو ایسے جادو کفر کے مرادف ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں مضمر ہے، اور اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا. چنانچہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے. حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف جائز نہیں تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھی. دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں مشہور کر لیا کہ انہوں نے اپنے آخر عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. ان کے بارے میں جھوٹی داستانیں انہیں اپنے مقدس کتابوں میں شامل کر دی جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں. چنانچہ بائبل کتاب سلاطین اول 1-21 میں ان کے معاذ اللہ مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے. قرآن کریم نے اس آیت میں سلیمان علیہ السلام پسنا پاک بہتان کی تردید فرمائی ہے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا کہ وہ یہود و عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے وہ کتنا غلط الزام ہے. یہاں قرآن کریم صریح الفاظ میں اودن صاحب کتابوں کی تردید کر رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جسے خود معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اس بات کا علم آپ کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا یاد بذات خود آپ کے صاحب وحی رسول ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں رسول اللہ علیہ وسلم پر کیا بہتان لگایا گیا بلکہ ادھر جم کر اس کی تردید فرمائی ہے. اللہ اکبر. یہ آج بھی اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنی بدعملی کو جائز ثابت کرنے کے لیے یا اس کو کم ناجائز ثابت کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں, بالخصوص علماء کو, کہ وہ بھی ایسا کرتے ہیں. اور اس میں کوئی ثبوت وغیرہ بھی نہیں ہوتا, بغیر ثبوت کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو یہ چیز یہودیوں سے چلی آ رہی ہے. یہود اس طرح کرتے تھے کہ جس برائی سے بچ نہیں سکتے تھے اس میں نعوذ باللہ من ذالک پیغمبروں کو بھی شامل کر لیتے تھے کہ وہ بھی اس طرح کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی, میں نے بھی بچپن میں پڑھی تھی, تلسم کی کتابیں, فلاں چیز فلاں تلسم میں بندے ہو, یہ چیز فلاں, اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں. تو یہ تلسم مشربہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی اس قسم کی باتیں اٹیچ کی گئی ہیں کہ یہ جو ان کی سلطنت ہے وہ تلسم کے طور مطلب وہ ہے, اس میں ساری طاقت اس میں ہے, اگر وہ توڑ دیا جائے تو وہ سب ختم ہو سکتا ہے. اور دوسری بات کہ تم بھی اگر یہ چیزیں کر لو تو ہو سکتا ہے. اور یہ باقاعدہ کتابیں ابھی بھی موجود ہیں جو اس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ لا کر لو تم سورج کو مسخر کر لو گے, لا مریخ کو مسخر کر لو گے, یہ ہو جائے, یہ بالکل اس میں یہ موجود ہے, کتابیں موجود ہیں. تو یہ چیزیں بھی اسی وقت سے چلی آ رہی ہیں. اس میں شیاطین نے رستے بنائے ہوتے, یعنی وہ لوگ اس کو برگشتہ کرنے کے لیے ان چیزوں کے پیچھے لے آتے. یہ ڈائجسٹ لوگ جو بے احتیاط قسم کے لوگ دیکھتے ہیں اس میں بھی اس قسم کی چیزیں ذرا ملم مسازی کے ساتھ دی گئی ہوتی. وہ ان کا ایک واقعہ تھا اس طرح قابلہ کا, پتہ اس میں یہی باتیں کہ مطلب تلسم. اب ظاہر مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے, لیکن مسلمان جب اس کو پڑھیں گے تو آہستہ 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 ان کے دماغوں میں یہ بات چیت بیٹھ جائے گی. جیسے ہمارے بچے جو ہے نا جو کارٹونیں دیکھتے ہیں تو کارٹونوں کی باتیں ان کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں. تو یہ باتیں مطلب اس طریقے سے ان کو بتائی گئی تھی, سکھائی گئی تھی. تو یہ جو بات ہے کہ مطلب سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک جادوگر تھے, یہ بھی اپنے آپ اپنے جادو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. ہاں جی. اور بعد میں جو ہے نا مطلب ہے کہ حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام پر یہ تہمت بھی لگائی کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے. یہ سب ان کی خواصت کی باتیں ہیں. تو ان لوگوں نے ایک دن میں سلسلہ طے نہیں کیا, وہ آہستہ 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 بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے, حتیٰ کہ اب موجودہ صورت حال کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو پھر تو بالکل دین سے نکل گئے. نتیجتاً پھر اس کے بعد جو مرضی وہ کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. دوسرا واقعہ جو بابل ہاروت جو ہاروت ماروت والا واقعہ ہے, تو اس میں بابل جو ہے نا وہ عراق کا مشہور شہر تھا. ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے. انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگوں نے جادو سے منع کرتے تو وہ بات نہیں مانتے تھے. اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزہ سمجھ کر انہیں اپنا دین مقتدا بنا لیا تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کرے اور یہ بتائے کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں. معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا پہلے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اس کے برکت جادو کے ذریعے جو کوئی شعبہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے. یہ بات واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہے. لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگ متنبہ کر دیتے یاد رکھو یہ طریقہ ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے کہ تم پر جادو اور معجزہ کا فرق واضح ہو اور تم جادو سے پرہیز کرو. اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو. یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا ہے کہ جادو کے فارمولے بتانا، ہاں وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا تھا. اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں. بہرحال نافرمان لوگوں نے فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا، ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گناہوں مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلا میاں بیوی میں پوٹ ڈال کر دو بار طلاق تک پہنچا دیا. آج بھی یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام. مطلب یہ کہ جادو میں گویا کہ یوں سمجھ لیا کہ جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالنا جو ابھی بھی چلا رہا ہے. تو جو لوگ جادو گروہ کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں وہ باقاعدہ ایسے گناہوں کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے خاندانوں کو تباہ کرتے ہیں. اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی عورت کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ اگر کسی اور جگہ کر لے تو پھر وہ حسد ہو جاتا ہے، اس حسد کی وجہ سے پھر وہ جادوگروں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر جو ہے نا ان سے وہ جادو وغیرہ کرواتی اور وہ خاندان جو ہے نا وہ بالکل تباہ ہو جاتے. بڑے خوشخرم رہنے والے لوگ اچانک جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ایسی بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ایسے عجیب و غریب احوال شروع ہو جاتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی تک چلا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک جادو ہے. قرآن میں ایسی کا ذکر ہے. ویسے بہت سے چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتے، کوئی حسد کی وجہ سے کوئی اچھے جاب پہ لگ گیا اس کے ساتھ اس طرح کیا، کوئی اور مطلب جو ہے نا وہ. تو یہ چلتا تو حسد سے، لیکن حسد سے پھر دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک نظر بد، نظر لگنا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک پھر یہ کہ اگر اس سے آگے بڑھ کر کوئی، کیونکہ نظر بد میں ضروری نہیں کہ اس کا ارادہ شامل ہو، لیکن حسد دل میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور جادو میں تو ارادہ بھی شامل ہوتا ہے. تو آگے فرماتے ہیں یہاں سے جملے مترے کے تو پر ایک اصول غلطی پر متمع کی ہوئی کہ جادو پر ایمان رکھنے والے سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جسے مطلوب نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے. وہ اللہ چاہے نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا کر کے وہ کر رہے گا. یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنے مسبب یا نتیجہ اس وقت تک مسبب یا نتیجہ اس وقت ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو. کائنات کی کس چیز میں بذات خود کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی. لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت و مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. البتہ چونکہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اس لیے اللہ پاک کی یہ سنت عادی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مسلک کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کرا دیتا ہے. اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اس سے اس کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہو. لہذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی سے ان کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے مخصوص ہے. یہ بڑا نقطہ حضرت کے پیر پر. مشیت ہر جائز و ناجائز کام کے ساتھ موجود ہو سکتی ہے، اور جو رضامندی ہے وہ صرف جائز کاموں کے ساتھ مخصوص ہے. تو کرتے تو ہر کام اللہ ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ پاک نے چونکہ دنیا کو دار ابتلاء بنایا ہوا ہے، لہذا اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو کرنے دیا جاتا ہے جب اللہ چاہے. یہ نہیں کہ مطلب جو ہے نا اس کو روک دے، اگر روک دے تو پھر وہ کر ہی نہیں سکتا. نتیجتاً پھر وہ امتحان ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، اگر کوئی ایگزامینر کھڑا ہے اور ویجیلیٹ کر رہا ہے اور ایک طالب علم ایک سوال کا جواب غلط لکھ رہا ہے اور اس ایگزامینر کو پتہ ہے کہ غلط لکھ رہا ہے اور اس کو روک دے کہ تم غلط لکھ رہے ہو، تو کیا خیال ہے وہ امتحان ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے انویجیلیشن نہیں ہوگی. پھر تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ بھی، اللہ نے بھی جو ادار الاسباب بنائے ہوا ہے تو ان اسباب کو کرنے کا حکم ہے، کہ جن اسباب جیسے آگ کو جلانے کا حکم ہے. اب اگر کوئی آگ میں کسی کو ڈالے گا تو آگ خود نہیں جلا سکتا، اللہ کا حکم چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. اب جو بھی اس میں ڈالے گا تو وہ جل جائے گا، چونکہ جس نے ڈالے وہ اس نے ظلم سے ڈالے، لہٰذا وہ ظالم ہوگا اور اس کو سزا ہوگی. لیکن آگ کو کوئی سزا نہیں ہوگی، آگ جو ہے نا مطلب وہ تو مشیت الہی سے چل رہا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ جو، ہاں البتہ کبھی کبھی اس حکم کو روک دیتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے روک دیا تھا، تو لوگوں نے ان کو جلانا چاہا لیکن نہیں جل سکا. ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ اسی طریقے سے مطلب عالم اسباب کے اندر ہر چیز کے لیے اللہ پاک کے احکامات ہیں اور وہ احکامات کنٹینیوس ہوتے ہیں، الا کہ اللہ پاک کسی خاص مقصد کے لیے روکے. ہاں جی، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کسی کو دریا میں ڈال رہا ہے، اب دریا کو دھوکے میں ڈبونے کا، وہ تو ڈبے گا، لیکن ادھر سے کسی نے دعا کی یا اللہ اس کو بچا دے، اور اللہ جل شانہ نے اس دریا کو حکم کو روک لیا کہ اس کو نہیں مطلب جو ہے ڈبونا، تو بس وہ نہیں ڈبا. اب وہ یار پہلے بھی ایک سبب تھا، یہ بھی سبب ہے، دعا بھی تو ایک سبب ہے، دعا بھی تو ایک سبب ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر اس کا حکم ہے، ادھر اس کا حکم ہے، ہر چیز کے لیے اپنا اپنا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہی تکوینی اور تشریعی نظام اس طرح چلتے ہیں. اس آیت کے شروع میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ حقیقت جانتے کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کاش وہ علم رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے. بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں، لیکن در حقیقت اس انداز سے بیان سے یہ عظیم اور سبق دیا گیا ہے کہ نرا علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ وہ کل عدم ہے. لہذا اگر یہ بات جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے، تو علم کس کام کا؟ کاش کو حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان پر عمل بھی ہوتا. یہ مطلب دیکھ قرآن پاک کی بلاغت ہے کہ ایک چیز بیان کر درمیان میں کتنی ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم تب کہلا سکتا ہے جب اس کے اوپر وہ عمل بھی کرنا چاہتا ہو. مثلا دیکھیں، یہ علم ہے کہ آگ جلا رہے ہیں، سب کو پتہ، کوئی آدمی اس کو جانتے ہوئے بھی آگ میں کودتا ہے تو اس کو کیا کہے کہ کیا چیز اس کا، مطلب اس کو اپنے علم پر یقین نہیں تھا. ہاں جی، وہ متردد تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو نقصان ہوا دنیا کا. ہاں جی، یہ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، اگر ان کو شوگر ہو جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتے، بعض لوگ وہ جو ہے نا وہ میٹھی چیزیں کھاتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ان تمام ریسرچز پر وہ نہیں ہے، مطلب یقین نہیں ہے. ہاں ویسے جانتے ہیں لیکن ان کو یقین اس پر نہیں ہے، نتیجتاً وہ اس کا جو علم ہے اس کے لیے فضول ہے، اس کے علم نے اس کو بچایا نہیں. تو اصل علم جو ہے نا وہ یہی ہے جو انسان کو عمل پہ امانہ کرے، ورنہ پھر وہ صرف معلومات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.